سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و راجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تمام مقاصد کی نفی کر دی گئی ہے سوا ایک مقصد کے، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے ذریعے راضی رکھنا، ہر لمحہ یہی ایک کام ہے ہمارا، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ترجیح اولی ہے، اللہ کو ہر وقت راضی کرنا، یہی کام ہمارے ذمے اللہ نے لگایا ہے۔ باقی ہماری ساری ضروریات اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہیں، مگر ہم نے آج معاملہ الٹا کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو ہمارا خادم بنایا ہے ہم اس کے خادم بنے ہوئے ہیں، اللہ نے تو ہمیں مخدوم بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تمام کائنات تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم سارے مخلوقات کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑے جوڑے پھر رہے ہیں دوسروں کے آگے اور اللہ سے دعائیں نہیں لگائی، اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ساری مخلوق راضی ہو اس کی فکر ہے، اللہ راضی ہو یا نہ ہو اس کی فکر نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مقاصد کی نفی فرما دی کہ ہمارا انسان کی پیدائش سے کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ انسان ہماری عبادت کرے، ہماری پہچان کرے، ہماری محبت حاصل کرے، معرفت حاصل کرے۔ مگر ہم نے چونکہ ہم خادم تھے اور کائنات، ہم مخدوم تھے اور کائنات خادم تھی، مگر ہم نے کائنات کو مخدوم بنا لیا ہے اور خود خادم بنے ہوئے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم۔ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، دو جہاں میں کوئی دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے ہو کم، صحبتِ اہلِ دل سے ملا دردِ دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت تھی ہم، صحبتِ اہلِ دل سے ملا دردِ دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت تھی ہم، دردِ دل سیکھنا ہے اگر تو ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم، سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو درد دل کی دولت سے نوازے، ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرمائے، اپنی 100% اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے ناشکری سے میری میرے گھر والوں کی میرے بچوں کی سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر لمحہ ہر پلک جھپکتے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا اپنی ذات عالی کا استعذار نصیب فرمائے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت ارشاد فرمائی ہے, من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لام تاکید بانون ثقیلہ, لام تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ یہ نازل فرمائی ہے آیت, نصیحت فرمائی ہے کہ فلنحیینہ, ہم ضرور بالضرور, اور لام جو ہے تاکید کا ہے, آگ لگ کے اللہ تعالیٰ کو کسی تاکید کی ضرورت نہیں ہے. اللہ حکم الحاکمین ہیں, سچوں کے سچے ہیں, ان سے بڑا کوئی سچا نہیں. وہ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نا سمجھوں کو, بے وقوفوں کو تاکید کر کے یہ آیت نازل فرمائی. دو قسم کی آیت, دو قسم کی تاکید, اس کو کہتے ہیں لام تاکید کا ہے. فلا, فلا جو ہے فا کے بعد لام, یہ تاکید کا لام ہے, اور نون بھی تاکید کا ہے, بانون ثقیلہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, کہ جو بھی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, مگر ایمان والا ہو. ایمان تو شرط ہے, اور الحمدللہ ایمان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے مفت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل الصالح من ذکر او انثى, جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت, اور ایمان والا ہو, وہو مؤمن ایمان والا ہو, کیونکہ کافروں کے لیے کوئی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ان کی کسی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں دیں گے. اگر دنیا میں کوئی نیکی وہ کرتے بھی ہیں, کوئی کسی انسانیت کی فلاح کا کام کر بھی لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع تو کرتے نہیں, تو ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں ان کی خیر و فلاح کا جو بھی وہ کام کرتے ہیں. لیکن مومن کے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتے ہیں, ہر نیکی کو ذخیرہ آخرت کر دیتے ہیں. غرض یہ کہ جو مومن ہے اس کے لیے ہے یہ نیک عمل جو کرے گا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتن طیبہ. اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ, دوہری تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور اس کو بالطف زندگی عطا فرمائیں گے. بالطف زندگی, دنیا کی زندگی اس کی بالطف ہو جاتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اور فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. خالق جنت, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اگر ایک گناہ بھی نہ کریں, ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ دل میں آ جائیں گے. اور جس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں, کروڑوں کروڑوں جنت سے بھی بڑھ کر اس کو مزہ آتا ہے. میرے دوستوں, وجہ کیا ہے کہ ہم کو مزہ نہیں, نماز میں وہ مزہ نہیں, نماز میں وہ لطف نہیں, نماز میں جی لگتا نہیں, اللہ اللہ کرنے میں جی لگتا نہیں. سینکڑوں پریشانیاں قلب میں, مشوش ہے قلب بھی, کیا پریشانی ہے, ہر وقت غم ہے, تشویش ہے, فکر ہے, پریشانی ہے. کیا بات ہے کہ بھائی ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. کیا بات ہے. تو حضرت طائف صاحب ہمارے حضرت والا رحم اللہ کے خلیفہ ہیں, مولانا طائف صاحب, وہ فرماتے ہیں, شاعر بھی ہیں بہترین, اللہ والے شاعر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کیا سبب ہے جو طائف وہ نہیں ملتے, کیا سبب ہے طائف جو وہ نہیں ملتے, کہیں آستی میں چھپا بت نہ ہو. دیکھیے آستی میں بت نہ چھپا ہو, دیکھیے کیا سبب ہے جو وہ نہیں ملتے طائف, کیا سبب ہے جو وہ نہیں ملتے طائب, ذرا آستی میں چھپا بت نہ ہو دیکھیے. کیا مطلب کہ چھپ چھپ کر گناہ کرنا. ظاہری گناہ بھی ہیں باطنی گناہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. مگر چھپ چھپ کر گناہ کرنا, تعلق بھی کر لیا شہر سے لیکن جناب بس جہاں ضرورت ہوئی کوئی معاملہ ایسا ہوا ہلکا پھلکا وہ تو شہر سے ذکر کر دیا اور بڑے بن گئے کہ بھائی ہمارے اندر بس یہ معمولی سی ایک کمی ہے اس کا علاج بتا دیجئے. لیکن پیچھے چھپ چھپ کر بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. ہم نے بیان کیا ایک مرتبہ ایک جگہ تو ایک صاحب ہم نے یہ بیان کیا کہ بھائی عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, تعلق بھی کر لیا اور ذکر بھی ہو رہا ہے اس کی بھی اطلاع ہے بھائی چلو ٹھیک ہے یہ کام بھی کر رہے ہیں یہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ بھائی بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان اور نفس سکھاتا ہے کہ شہر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, وہاں تو منع ہو جائے گا, لہذا خاموش رہو, یہ بات شہر کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو ایک صاحب ہنسنے لگے, ہم نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی تھی تو ہمیں بیوی نے یہی مشورہ دیا کہ یہ رسومات جو ہم کر رہے ہیں شہر کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. مگر یہ کیا ہے بھائی, اپنے ساتھ دھوکا ہے, اپنے آپ کو دھوکا دینا. کیا شیخ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تو ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے, پھر کس سے چھپ رہے ہو. شیخ تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے, اللہ سے ڈراتا ہے, اللہ کا راستہ بتاتا ہے. اس کے ذمہ تھوڑی ہے کہ آپ پر دین کو ٹھونس دیں, دین کو چپکا دیں, یا کوئی اس کے پاس ایسا لمبا بازو نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری نماز میں سستی ہے کیا کریں, کوئی تجویز بتائیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی سپاہی میں بھر دوں اور جب نماز میں آپ سستی کریں اس تعویذ میں سے وہ نکل کر ڈنڈا آپ کے اوپر برسانا شروع کر دے. بھائی ہمت تو آپ کو خود کرنی پڑے گی. اسی طرح شہر کے پاس کوئی ایسا بازو تھوڑی ہے کہ یا کوئی ایسی آنکھ تھوڑی ہے جو آپ سے گھر میں جھانک رہی ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا رہ رہا خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. صحیح طریقے سے صرف قدر سے اطلاع ہو اور اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر ہو اور تجاویز کی اتباع ہو تو کیسے راستہ طے نہیں ہوگا. اسی کو طائف صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا سبب ہے جو وہ نہیں ملتے. طائف کہیں آستی میں چھپا بت نہ ہو دیکھیے. ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ایسا تو نہیں کہ غیر اللہ کے بت ہمارے دل میں بسے ہوئے ہیں اور شیخ کو اس کی اطلاع نہیں کرتے. سمجھتے ہیں کہ ہم اگر شیخ کو اپنے عیب کی اطلاع کریں گے تو بھائی وہ منع کر دے گا کسی کام سے, یا وہ حقیر سمجھنے لگے گا, کہے گا یہ تو بھائی بالکل گرے ہوئے آدمی ہے. ایسا تو نہیں ہے بھائی, اسپتال میں مریض آتا ہے تو ڈاکٹر اسے حقیر تو نہیں سمجھتا, گالیاں تو نہیں دیتا, اس کو رسوا تو نہیں کرتا کہ آپ بیمار کیوں ہوئے, بخار کیوں چڑھا کے آئے. تو مریض ہی تو اسپتال جاتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو مریض سمجھے اور ڈاکٹر کا کام ہے کہ مریض کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اور اس کے حال کو غور سے سنیں اور اس کے حال کی بقدر حال اور ضرورت کے مطابق اس کا حال تجویز کرے. تو ڈاکٹر اسے حقیر تو نہیں سمجھتا, اسی طرح شیخ بھی اپنے دوستوں کو حقیر نہیں سمجھتا. کوئی اپنا عیب بتاتا ہے تو شیخ خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنے عیبوں کی فکر ہے, اصلاح کی فکر ہے, اور پھر اس کو تجویز بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے, اس کے لیے روتا بھی ہے کہ یا اللہ اس نے میرے لیے اس نے آپ کے لیے مجھ سے تعلق کیا, آپ اس کی اصلاح فرما دیجئے, میری بھی اصلاح فرما دیجئے, اس کی بھی اصلاح فرما دیجئے. کوئی حقیر تو نہیں جانتے اس کو, کسی کے زخم لگ گیا چوٹ لگ گئی تو کیا اس کو حقیر سمجھتے ہیں. کوئی عیب اگر ہے جسم کے اندر تو اس کو کوئی حقیر سمجھتا ہے, بلکہ رحمت اور شفقت کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے. یہ شیخ کا معاملہ ہے, بلکہ ڈاکٹر تو فیس بھی لیتا ہے, شیخ تو فیس بھی نہیں مانگتا اور درد دل سے دعا بھی کرتا ہے. تو ڈاکٹر کے اندر تو ایک کاروباری چیز ہوتی ہے کہ بھائی بس لاؤ پیسہ, کام کرو اور لاؤ پیسہ, نسخہ لکھا لاؤ پیسہ. لیکن یہاں تو کوئی شیخ تو پیسہ نہیں مانگتا, شیخ تو کام اللہ کے لیے کرتا ہے, اللہ سے اجر مانگتا ہے. ان اجری الا علی اللہ, یہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، مجھے تو آخرت میں اجر چاہیے، میں تو کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اپنی عیبوں کو چھپانے سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، لیکن افسوس کے سمجھ نہیں ہے اور فکر اصلاح نہیں ہے، اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہو تو دیکھو کیسے کیسے زخمی یا مریض ڈاکٹر کو بلا کم و کاست اپنا کھول کھول کر اپنا مرض بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ہے، ہمیں شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، صبح سے ہو جاتا ہے، شام سے ہو جاتا ہے، لیکن وہاں شرماتے نہیں ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ بھائی اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ ان شہد کے پاس جا کے شرماتے ہیں اور بنے رہتے ہیں درویش، بہت ہی یعنی پارسا بنے رہتے ہیں، لیکن اندر عیبوں کی بھرمار ہے۔ تو یہ اس طرح کہاں وہ بالغ حیات ہمیں کہاں ملے گی؟ اس لیے طائر صاحب فرما رہے ہیں کہ ذرا آستین میں اپنی جھانکو، ذرا گریبان میں جھانکو، کہیں کوئی بت تو نہیں چھپا ہوا، گناہوں کا کوئی بت تو نہیں ہے، رسومات کا کوئی بت تو نہیں ہے، اب رسومات کر لیں کھل کے اور شیخ کو بتایا نہیں تو نقصان کس کا ہوا؟ شیخ کا نقصان ہوا کیا؟ اب نہیں نقصان ہوا کہ ڈاکٹر کو مرض نہیں بتائے گا۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کو مرض نہیں بتاتا، دوستی ہے اس کی ڈاکٹر سے، اور صبح شام اس کے ساتھ اس نے بیٹھنا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے ڈائریا ہے، مجھے لوز موشن کی بیماری ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اور کباب اور بریانی کھا رہا ہے، ٹھونس رہا ہے اندر، اچانک جو ہے وہ چونکہ مرض بتاتا نہیں تھا، علاج کیا نہیں، اچانک اس کا دست وہیں نکل گیا دسترخوان پہ، سب کو مرض ظاہر ہو گیا کہ اس کا اس کے اندر یہ مرض ہے، ڈائریا کا مرض ہے، تو کیا ہوا کہ وہ سب کے سامنے رسوائی ہوئی۔ تو میرے شہر فرما کے دیکھے جو اپنا مرض چھپاتا ہے ایک دن سب کے سامنے پھر اس کی رسوائی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کی ستاری فرمائے اور ہم سب کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل چیز اس راستے کے اندر اطلاع حال ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک عیب کی اطلاع کرتے جائیں اور علاج کرتے جائیں، ایک دن انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی اور اللہ تعالی اس کو اپنا بنا لیں گے اور یہ بالغ حیات بھی نصیب فرما دیں گے۔ بات یہ ہے کہ صبر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں گناہ میں ابتلا ہے، یا تو نگاہ خراب کر رہے ہیں یا پھر زبان خراب کر رہے ہیں، زبان کے کتنے گناہ ہیں، نگاہ کے کتنے گناہ ہیں، کان کے کتنے گناہ ہیں، لیکن اس سے باز نہیں آتے کہیں نہ کہیں، یا پھر رسومات کے گناہ ہیں کہ بھائی رشتہ داری ہے، ناراض ہو جائیں گے کیا کریں، اللہ ناراض ہو جائیں اس کی فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر نبھائیں گے نہیں رشتہ داری تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، دنیا سے تو ایک دن کٹنا ہی ہے دوستو، ایک دن چلے جانا ہی ہے، دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ اب وہی زمانہ جس کی محبت قدم بڑھتے تھے اور وہی زمانہ جو آپ ہماری محبت قدم بڑھتا تھا، قبر میں دفنا کے کون ساتھ جاتا ہے؟ پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، جان دینے والی بیوی بھی جو ہے قبر کے آگے مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی اب تو اکیلے ہی چلے جانا ہے منزل سے ہم۔ تو کیا بات ہے یہ کہ ساری دنیا نے اپنے ہاتھ پیر کھینچ لیے آپ سے، ایک دن تو ویسے ہی کٹنا ہے۔ تو لیکن اگر یہاں دنیا کے اندر اللہ کے ہو کر رہے ہیں، بے شک سارا جہاں کٹ جائے، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ میرے دوستو جو رشتہ داریوں کی فکر میں رہتے ہیں، میرے دوستوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ذرا ہاتھ پھیلاؤ، دو آنسو آنکھ سے بہا لو، اللہ فوراً راضی ہو جاتے ہیں، رحمت کے پروانے وہاں سے جاری ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، پانچ دس منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، دو رکعت پڑھو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ معاف فرما دیجیے، بہت گناہگار ہوں، فلاں گناہ کا استعذار کر لے کہ اللہ اتنے گناہگار ہوں اور مجھے معاف فرما دیجیے، فوراً اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ دل میں دکھ کے ساتھ توبہ کر لے، دکھ کے ساتھ توبہ، کیا توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ندامت، اور ندامت کی حقیقت کیا ہے؟ تعلم القلب، دل میں دکھ پیدا ہو جانا، دل میں تکلیف ہو جانا کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا۔ بس اسی وقت اللہ تعالیٰ، جیسے ہی بندہ نادم ہوتا ہے، دکھ کے ساتھ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. یہ توبہ حقیقت میں حقیقت اس کی ندامت ہے, اور ندامت کی حقیقت تعلم القلب ہے کہ دکھ پیدا ہو جائے, افسوس کیا ہے میں نے اتنے احسان کرنے والے مالک کو میں نے ناراض کیا. بات کیا ہے کہ ہم اپنے مال کو, اپنے جائیداد کو, اپنے تنخواہ کو, اپنی کمائی کو اپنا سمجھتے ہیں, اپنا استحقاق سمجھتے ہیں, اور جب ذرا سی وہ چھن جاتی ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے, بے چین ہو جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, واویلا کرنے لگ جاتے ہیں, دعائیں کرانے لگ جاتے ہیں. تو دعا کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن میں دوستو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا مال جو اللہ نے دیا ہے ہمارا اس پہ استحقاق کہاں ہے. استحقاق کے بغیر اتنا مال اللہ نے ہمیں دیا ہے, اب تھوڑا سا لے لیا لیکن کھا تو رہے ہیں, پی رہے ہیں, صبح شام جی رہے ہیں, اور عزت سے لوگ سلام کر رہے ہیں, پہن بھی رہے ہیں, چھت بھی ہے, اس کے باوجود پریشان ہیں, ناراض ہیں. کیا ناشکری ہے کہ بھائی یہ نہیں وہ نہیں, یہ چھن گیا وہ چلا گیا, تکلیف میں مبتلا ہے, ناشکری کا مرض. اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ طائف صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں آستین میں کوئی بت نہ چھپا ہوا, ناشکری کا بت چھپا ہوا ہے, پریشان ہے. اور زبان کی ہمیں کوئی ہوش نہیں, کیا کیا اول فول ہم بک دیتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, غیبت نکال دیتے ہیں, مجھ سے تانے دے دیتے ہیں مجھ سے, لیکن جو ہے اس کی ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ گناہ کتنی بڑا بھاری گناہ ہے. زبان کے کتنے بھاری بھاری گناہ ہیں, غیبت کرنا کتنا بھاری گناہ ہے, زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا کتنا بھاری گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو ترازو میں رکھی جائے گی وہ حسن خلق ہے. حسن خلق, اچھے اخلاق, اس کی اتنی اہمیت ہے. لیکن افسوس کے بات بات پہ لڑائی کر لیتے ہیں, گالن گلوچ کر لیتے ہیں, جھگڑا کر لیتے ہیں. اخلاق ندارت, اتنے بڑے بڑے بھاری اعمال کو چھوڑ کر بڑے بڑے بھاری بھاری گناہ ہم لے لیتے ہیں. اور جبکہ کسی مومن کو دل خوش کر دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین. کسی مومن کو خوش کر دینا, ذرا سا خوش کر دینا, مثلا مسکرا کر ہی دیکھ لیا اس کو, وہ خوش ہو گیا کہ بھائی ہماری عزت کر رہے ہیں, ہم سے محبت کر رہے ہیں. یہ کہ فرمایا کہ افضل من عبادت الثقلین, بھاری بھاری عبادت سے افضل ہے. لیکن نہیں صاحب, روکھے منہ سے ملتے ہیں, یا منہ اعراض کر لیتے ہیں, یا کوئی ایسی بات منہ سے نکال دے جس کے سامنے والے کے دل میں خنجر گھونپ دیتے ہیں, اس کی افسوس کے اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. گناہوں کو ہلکا سمجھنا کفر کی طرف لے جاتا ہے میرے دوستو, بہت ہوشیار رہنا چاہیے. گناہ کو ہلکا سمجھنا, چلو بھائی دیکھ ہی تو لیا, کیا کر لیا, ارے بھائی دیکھ لیا, خدا کا حکم توڑ دیا, نامحرم کو دیکھ لیا, تصویر کھینچ لی, ویڈیو بنا لی, ارے بھائی کیا ہو گیا, ارے بھائی ہم تو نہیں بنا رہے تھے, ہماری تو نہیں بن رہی تھی, لیکن آپ تو شریک تھے اس میں, آپ تو معاون تھے اس میں, آپ نے مجمع بڑھا کر اور ان کی تعداد بڑھا کر آپ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے ساتھ آپ نے تعاون کر لیا. آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا, ہماری تو تصویر نہیں بنی, ہم تو ایک طرف کونے میں بیٹھے تھے. یا آپ ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیے گا, کوئی بات نہیں, ہم اپنی شیطانیت کرتے رہیں گے, آپ وہاں تصویر لے کے بیٹھ جائیے گا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جو عبادت گزار تھا, برس ہا برس کا عبادت گزار تھا, اللہ تعالیٰ نے اسی ناراضگی کی وجہ سے پوری بستی کے ساتھ اس کو الٹوا دیا, اس پر عذاب نازل کیا. فرشتوں نے عرض بھی کیا کہ اللہ اس گناہگاروں کی بستی میں آپ کا ایک عبادت گزار بندہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں ملتا جلتا تھا, ان کی نافرمانی اور سرکشی کو دیکھتا تھا, لیکن اپنے ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالتا تھا, ان کو سمجھاتا بھی نہیں تھا, ان کو ٹوکتا نہیں تھا, وہاں سے اٹھ کر جاتا نہیں تھا, اس کو بھی اس بستی کے ساتھ عذاب دیتا. دیکھا آپ نے, اپنی عبادت کچھ کام نہ آئی. تعاون گناہ, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو. تعاون نہ کرو, آپ نے وہاں جا کر ان کے ساتھ تعاون کیا, ان کے جو ہے وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو ذلیل کیا, دین کو ذلیل کیا, دین کی عظمت کے خلاف کام کیا, رسومات میں شریک ہو گئے کہ بھائی اگر نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ دنیا سے ہم کٹ جائیں گے. یہ دیکھو کہ کٹ کس سے رہے ہو, اور جڑ کس سے رہے ہو؟ ایک دن اس دنیا سے کٹنا ہی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہے. تو اگر دنیا میں اللہ سے جڑ جائیں گے تو یہ جوڑ ہمارے کام آئے گا. اللہ کا ایک دیکھ کر کہیں گے یہ تو میرا اپنا بندہ ہے بھائی, یہ تو دنیا میں میرا ہو کر رہا, چلو بھائی سیدھے جنت میں جاؤ. اور اگر یہاں مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ سے کٹے رہے تو بندے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں, کٹی پتنگ کی طرح رہتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح پتنگ کی ڈور کٹ جاتی ہے تو وہ اپنے مرکز سے جدا ہو جاتی ہے, ڈور اس کی ٹوٹ گئی اب وہ ادھر سے ادھر ڈول رہی ہے. اسی طرح مخلوق کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے وہ آدمی جو اللہ سے جوڑتا نہیں ہے, اللہ سے جڑا نہیں ہوتا. مخلوق کے ہاتھوں کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اس کو کھینچ رہا ہے, کبھی کوئی اس کو کھینچ رہا ہے, پھر آخر کار وہ پھٹ کر کوئی کچھ حصہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے کسی کے ہاتھ میں. یہ حال بندے کا ہو جاتا ہے. یہ تو دیکھو کہ کٹ کس سے رہے ہو, جڑ کس سے رہے ہو. یہ قول دشمن پیمان دوست بھی شکستی, ببی کے حض کے بریدی وہ باقی پیوستی. یہ تو دیکھو تم شیطان کی کہنے میں آ کر, نفس کے کہنے میں آ کر, مخلوق کے کہنے میں آ کر, مخلوق میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو بہکاتے ہیں, کان بھرتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے شیخ کو بتانے کی, کیا ضرورت ہے, ارے بھائی تھوڑی بہت ہلا گلا ہے, شادی بیاہ کا موقع ہے, آ جاؤ ذرا رنگرلیاں مناتے ہیں پھر توبہ کر لینا, چلو پھر نماز کو چلے جانا, ذرا ہمارے ساتھ جو ہے اس میں تعاون کرو. مگر کیا ہے کہ جو آدمی اللہ سے جوڑنے کی فکر رکھتا ہے, اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہمیں معاف کرو, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اتنے گناہ پہلے ہی ہم کر چکے ہیں, اتنی غفلت کی زندگی پہلے ہی گزار چکے ہیں, مزید گناہ کی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر, مزید گناہ کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, اس لیے معاف کرنا دوست, اس معاملے میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. ہاں شادی سے پہلے بیاہ سے پہلے جا کر ان کو تحفہ دے آؤ اور ان کو مبارکباد دے آؤ کہ بھائی چونکہ تقریب کے اندر نافرمانی ہے تو اس لیے ہم اس میں تو شریک ہو نہیں سکتے, لیکن چونکہ آپ سے رشتہ ہے, محبت ہے آپ سے, یہ آپ کے لیے حقیر سے تحفہ لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کو, یا شادی کی تقریب گزرنے کے بعد جا کر مبارکباد دے آئیے, پھر تحفہ دے آئیے ان کو کہ بھائی ہم آ نہیں سکے منکرات سے. حضرت شاہ صاحب ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نافرمانی نہ چھوڑو, ہم فرما برداری چھوڑ دیں اللہ کی. ان سے کہہ دو کہ بھائی اگر وہ اعتراض کریں کہ کیوں نہیں آئے, ان سے کہہ دو کہ تم نے نافرمانی نہ چھوڑی, ہم نے اللہ کی فرما برداری نہ چھوڑی, تم نے نافرمانی نہ چھوڑی, ہم نے اللہ کی فرما برداری نہ چھوڑی. اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, کون فائدے میں ہے کون نقصان میں ہے. ذرا ہمت کر کے چلنا پڑتا ہے دوستو اللہ کے راستے میں. اللہ والوں پر اعتماد کرنا چاہیے, وہ آپ کا نقصان نہیں چاہتے, وہ آپ کے خاندان میں اختلاف نہیں چاہتے, وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے نہ کٹیں, اللہ سے نہ کٹیں, کوئی طاقت آپ کو اللہ سے جدا نہ کر سکے. وہ خود بھی اسی راستے پر چلتے ہیں, سینکڑوں مجاہدات کرتے ہیں, ان کے بھی دل میں خون ہوا ہوتا ہے, انہوں نے بھی اپنا دل توڑا ہوتا ہے, تب وہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ دوستو اپنے دل کو اللہ کی خاطر توڑ لو تو تمہیں وہ دولت ملے گی کہ وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہے شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی. دل توڑنا سیکھے میرے دوستو ہم لوگ دل توڑنا سیکھے اللہ کے لیے, تب آپ کو نماز کا لطف آئے گا, تب آپ کو ایک اللہ کہنے میں, میرے شیخ فرما دیتے ایک مرتبہ اللہ کہیں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ دونوں جہان شربت روح افزا سے بھر گئے. اور روح افزا کیا بیچتا ہے, شربت ایمان افزا سے بھر جاتا ہے, لطف آ جاتا ہے زندگی کا. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. کیا مطلب کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے, اس کی نافرمانی ایک لمحہ بھی ہمیں برداشت نہیں, اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے, جو یعنی جو احکامات اللہ نے دیے پوری پوری اس کی اتباع کا ہم عہد کرتے ہیں. اور اسلام کے اندر جو جو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں, کیا جائز کیا ناجائز, اس کی پوری اتباع ہم کرتے ہیں, ہم اس سے بھی راضی ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آپ کی جو بھی تعلیمات ہیں ہم ان سے بھی راضی ہیں, اور ہمیں اپنے اللہ سے اور اپنے اسلام سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو کیا ہے ذائقہ طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ وہ چکھ لیتا ہے, ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے دوستو, پھر تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, پھر سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے, پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دعویٰ کر رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ضرور بے ضرور بالفظ زندگی دیں گے, لیکن کیا بات ہے کہ بالفظ زندگی تسبیح کے باوجود نہیں, نماز کے باوجود نہیں, اور ذکر اللہ کے باوجود نہیں, تلاوت کے باوجود نہیں, شیخ کے یہاں روز جانا آنا ہے پھر بھی نہیں, کیا بات ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ آپ تینوں میں گناہوں کے بت چھپے ہوئے ہیں, غیر اللہ کے بت چھپے ہوئے ہیں, ابھی وہ نکالے نہیں ہیں, نکلیں گے نہیں, وہ نکالنے پڑتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے 360, لیکن کعبے میں طاقت نہیں تھی کہ وہ ان 360 بتوں کو اندر داخل نہ ہونے دے, یا داخل ہو گئے تو ان کو نکال دے. اللہ نے نبی کو بھیجا وہ بت نکالنے کے لیے, نبی نے محنت کی, خون کیا اپنا, اپنی جان کا, اپنے مال کا, کس طرح تکلیفیں اٹھا اٹھا کر, تب جا کے کہیں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا, اور پھر نبی نے ان بتوں کو کعبۃ اللہ سے نکالا. جس طرح نبی نے کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکالا, اسی طرح نبی نے انسانوں کے قلوب میں سے غیر اللہ کو نکالا, غیر کے بت کو نکالا, تزکیہ فرمایا. تو میرے دوستو جب تک کہ ہم ہر گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں دیں گے, اس بالغ حیات کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے, ذرا بھی نہیں چل سکتے اس کا مزہ. اس لیے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے اندر 100 کانٹے چبھوئے اور سرجن کے پاس وہ چلا گیا, اور سرجن کانٹے نکال رہا ہے, ایک ایک کر کے 99 کانٹے نکال لیے, اب وہ انتہائی تھک گیا ہے, انتہائی مجبور ہو گیا ہے, اب اس سے کام نہیں ہو پا رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں میں نے آپ کے 100 میں سے 99 کانٹے تو نکال دیے, یہ ایک کانٹا رہنے دیں, ایک ہی تو ہے, کیا حرج ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایک کانٹا مجھے میرے پورے جسم کو بے چین کیے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو بھی مہربانی کر کے نکال دیں, خوشامد کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی ابھی نکال دیں, ورنہ میں اگلے وقت تک بے چین رہوں گا, تکلیف میں رہوں گا. تو یہی حال میرے دوستو ہمارے گناہوں کا ہے کہ پوری طریقے سے ہم گناہ چھوڑتے نہیں, یا تو ظاہری گناہوں میں مبتلا ہیں یا باطنی گناہوں میں مبتلا ہیں, جس کی وجہ سے وہ بالغ زندگی سے ہم محروم ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کے ارادے کا نقطہ آغاز, گناہ کے ارادے کے نقطہ آغاز ہی پر لازم ہے بے چینی پریشانی اور عذاب. بے چینی پریشانی عذاب گناہ کے ارادے کے نقطہ آغاز ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا یعنی ہماری نافرمانی کی, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا, معیشت تلخ ہو جاتی ہے میرے دوستوں. اور یہاں میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے لیے جو نیک بندے ہیں ان کو اپنی ذات سے منسوب کیا, فلنو ہی جنہو, ہم ان کو بالغ زندگی دیں گے. ایک چپراسی کے ہاتھ کوئی کچھ بھجوا دے آپ کو کیا خوشی ہوگی, ایک افسر آپ کو افسر کے ہاتھ بھجوا دے بھائی بڑا آدمی ہے اس سے خوشی ہوگی, ایک وزیر آپ کو کچھ دے دے لا کر خود اپنے براہ راست آپ کو زیادہ خوشی ہوگی, وزیر اعظم نے دے دیا تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی, بادشاہ نے بلا کر آپ کو انعام و اکرام سے نواز دیا آپ کا دل خوشی سے پھٹنے لگے گا. احکم الحاکمین اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں فلنحیینہ, ہم اس کو ایسی حیات طیبہ دیں گے جو وہ زندگی اس کی بالغ زندگی بنا دیں گے, ہم دیں گے. اور جہاں گناہگار آ گئے گناہوں کا معاملہ آ گیا تو فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, یہاں اپنی نسبت سے خارج کر دیا, ہم سے کوئی نسبت نہیں. جیسے میرے شیخ فرماتے تھے کہ بادشاہ کسی مجرم کے جوتے لگواتا ہے تو خود جوتے نہیں لگاتا اچھل اچھل کے, یہ نہیں کہتا کہ ہم تیرے جوتے لگائیں گے, بلکہ جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ جوتے لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نسبت سے خارج کر دیا, یعنی جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں باز نہیں آتے, ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں, شیخ کو دھوکہ دیتے ہیں, کہ پیچھے پیچھے گناہ کی گناہ بھی کرتے ہیں بکواس بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے جو معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا, یعنی خود ہی یعنی قانون ہے اللہ کا, اس قانون کے تحت ان کی معیشت تلخ ہو جائے گی. رزق کی تنگی, طرح طرح کی پریشانیاں, طرح طرح کی مہلک بیماریاں اور طرح طرح کے مسائل آن پڑتے ہیں میرے دوستو, زندگی تلخ ہو جاتی ہے. اللہ کے واسطے ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں, آخرت کی تیاری کریں اور چھپ چھپ کر گناہ کرنے کی عادت کو چھوڑیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں. میں بھی توبہ کروں, سب توبہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجئے اور اللہ ہم سب کو ایسی حیات عطا فرمائیے کہ ایک لمحہ بھی آپ کی ناشکری میں, نافرمانی میں, سرکشی میں نہ گزرے, بلکہ ہر لمحہ اے اللہ ہم آپ کی یاد میں صرف کریں. جیسے جو آپ نے ہمارا مقصد حیات قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے, یعنی محبت اور معرفت کے حصول کے لیے. اللہ ہمیں ہر لمحہ اپنی محبت اور معرفت کے حصول میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر لمحے کو ہمارے لیے اپنی معرفت کا ذریعہ بنا, اپنی محبت کا ذریعہ بنا. حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کی نیت کرو, اللہ کی رضا کی نیت کرو, اس نیت سے کرو اللہ کی محبت بڑھے گی, اجر و ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن ثواب کو ثانوی درجے میں رکھو, اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دو, اول مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ کی محبت ہمیں عطا ہو. اور ذکر اللہ کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ کی محبت ہمیں عطا ہو, اللہ خوش ہوں گے. زکات دیتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, محبت فرمائیں گے. اسی طرح سنتوں کی اتباع کریں تو اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے نبی کی اتباع کرتا ہے, میرے نبی کے اداؤں کو اپناتا ہے. اور جس طرح جو بھی کوئی خیر کا کام کریں اس میں اللہ کی محبت اور کے حصول کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اجر و ثواب تو لونڈی ہے اللہ کی رضا کی, جب جتنا چاہیں گے وہ دے دیں گے. اور فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ جتنا عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس پر اجر جزیل عطا فرماتے ہیں, بڑا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اور یہ اخلاص تھوڑے عمل پر جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے, تھوڑے عمل پر جنت میں لے جائے گا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا, اگر یہ تھوڑا ہو. لیکن اگر اخلاص نہیں تو بڑے بڑے اعمال قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا باعث نہ بن جائیں. دوستوں اخلاص کو حاصل کریں, جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, مخلوق کو دکھانے کی فکر نہ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی چٹان کے اندر جس میں کوئی روشن دان نہیں ہے, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دروازہ نہیں, اندر جاگنے کی کوئی راستہ نہیں, کوئی مخلوق اندر دیکھ نہیں سکتی, اس چٹان کے اندر چھپ کر دو رکعت نماز نفل پڑھے یا کوئی بھی نیک عمل کرے, اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کی خوشبو بغیر دیکھے مخلوق میں پہنچا دیں گے, بغیر دیکھے وہ مشہور ہو جائے گا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ دکھلاوے کی ضرورت ہی نہیں, اگر اللہ چاہیں گے آپ کو مخلوق میں نیک نامی, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو نیک نام کر دیں گے. چھپانا چاہیں گے تو آپ چھپے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ چمکانا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس چٹان کے اندر چھپ کر عبادت کرنے کے باوجود چمکا دیں گے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک مظلوم کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک مظلوم نے اللہ تعالیٰ نے ایک مظلوم سے فرمایا, مجازی ویسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں لیکن ان کی تقلید واجب نہیں ہوتی, ان کی عقلیں کچھ کم کر دی جاتی ہیں لیکن وہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مظلوم سے فرمایا کہ وہ مجذوب تو چھپا چھپا پھرتا ہے, جنگلوں میں چھپے رہتے تھے وہ تاکہ لوگ مجھے پہچانے نہیں, تنگ نہیں کریں, مخلوق کے مل جول سے گھبراتے تھے اور اپنے نیک اعمال کو چھپاتے تھے, اپنی درویشی کو چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ مجذوب تو کہاں چھپا پھرتا ہے, میں سب تیرا راز کھول دوں گا مخلوق میں کہ تو کون ہے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ میرا راز کھولیں گے تو میں بھی آپ کا راز کھول دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کیا راز کھولے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رحمت کا راز کھول دوں گا کہ آپ کتنے رحیم اور کریم ہیں. تو سارے بندے پھر نماز وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہنس کر فرمایا کہ بھائی مطلب یہ کہ ہنسنے سے مراد ہماری جیسی ہنسی اللہ کی نہیں ہوتی. اب اللہ کیسے ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تو فرمایا کہ اچھا بھائی ہم دونوں صلح کر لیتے ہیں, نہ تو میرا راز کھولی اور نہ میں تیرا راز کھولتا ہوں. تو غرض یہ کہ میرے دوستو بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھیں, ہر موقع پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں, سنت عمل کیا ہے, اور ہر موقع پر بزرگوں سے پوچھیں کہ آپ جو عمل ہمارا کرنے والا ہے, مثلا کوئی تقریب ہے, کوئی شادی بیاہ ہے, کہیں جانا آنا ہے یا گھریلو امور ہیں, اس میں بھی اپنے شیخ سے مشورہ لیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا تو خود اتنا علم ہو, اور اگر علم نہیں راستے کا تو اپنے شیخ سے پوچھنا چاہیے, پوچھ پوچھ کر چلیں. ایک صاحب نے تعلق کیا اور کہا کہ میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ راستہ پھونک پھونک کر اٹھانے کا نہیں, پوچھ پوچھ کر اٹھانے کا ہے. اپنے شیخ سے پوچھو کہ اس موقع پر ہم کیا کریں, اللہ کا حکم اس موقع پر کیا ہے. اور ایک ملفوظ ہم پڑھ رہے تھے, اس میں کہا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کسی کی مالداری کو دیکھ کر حسد نہ کرو, بس گمانی نہ کرو کہ اس نے حرام کمایا ہوگا یا یوں کیا ہوگا یا گناہوں میں ملوث ہے. فرمایا کہ فقیر سے بھی بدگمانی نہ کرو کہ اس کے اوپر تنگی آ گئی کیونکہ یہ گناہ کرتا ہے اس لیے اس پہ تنگی آ گئی. کسی سے بدگمانی نہ رکھو بلکہ ہر ایک سے نیک گمانی رکھو, ہر ایک کو اللہ کا بندہ سمجھو, گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے. اگر نفرت کرنی ہے اپنے نفس سے نفرت کرو, ذرا اپنے اندر جھانکو ہمارے اندر کتنے عیب ہیں, کیا ہم آنکھ کی ویسی حفاظت کرتے ہیں, کیا ہم زبان کی ویسی حفاظت کرتے ہیں, کیا ہم کان کی ویسی حفاظت کرتے ہیں, کیا ہم اپنے معمولات کو پورا کرتے ہیں, کیا ہم اپنی نمازوں کے اندر جس طرح دل لگانا چاہیے ایسا دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں, کیا ہمارے جو کچھ اختیار میں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم ساری شرائط کو پورا کرتے ہیں. اگر عیب دیکھنا ہی ہے تو اپنے عیب دیکھو, دوسروں کے عیب کیوں دیکھتے ہو. فرمائے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی زکام, کسی کو زکام ہوا ہوا ہے اور خود کو ہیضہ ہوا ہوا ہے, تو ہیضے والے کو زکام والے کی فکر ہوتی ہے کوئی, زکام والے کی بلکہ ہیضے کی فکر ہوتی ہے. اپنے عیوب کو ہیضہ سمجھنا چاہیے جو کہ ایک مہلک بیماری ہے, دوسرے کے عیب کو فرمایا کہ وہ نزلے زکام سمجھنا چاہیے کہ ابھی توبہ کرے گا, ابھی معافی کرا لے گا. اور ہم جو دوسروں کے عیب دیکھنے میں مبتلا ہے یہ خود کتنا بڑا عیب ہے, اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ولا تجسسو, کسی کے بارے میں تجسس مت کرو, کان مت لگاؤ, ٹو مت لگاؤ کون کیا کر رہا ہے, منع فرمایا. لیکن کنسویاں لیتے ہیں, گور گور کے دیکھتے ہیں اور اس کی کان اس ادھر, اس سے دیکھا ادھر اڑا دیا, اس کا دیکھا ادھر اڑا دیا, یہ کام بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنی دیکھ بھال کی توفیق عطا فرمائے, اپنے عیوب کی فکر اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن عامر بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لفقر للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. حضرت عامر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا, بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے جس طرح تم سے پہلے والوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم دنیا کو کی محبت اور رغبت میں گرفتار ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے والے گرفتار ہوئے تھے, اور یہ دنیا پھر تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا. تشریح میں میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی کشادگی سے وہ وسعت مراد ہے جو ضرورت سے زائد ہو, اور یہی حالت غفلت اور گمراہی کا سبب ہوتی ہے, چونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں مذکور ہے، حب الدنیا راس کل خطیئہ، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کی فراوانی اور زیادتی سے امت پر گمراہی کا اندیشہ ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نہیں ڈرتا میں امت پر فقر و افلاس سے، مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اکثر سلامتی رہتی ہے جو مفید ہے امت کو، اور فقر سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین اور دنیا کی موجود نہ ہو، یعنی کسی قدر تنگی اور پریشانی سے گزر ہوتی ہو، البتہ زیادہ تنگی جو کفر تک پہنچا دے وہ فقر یہاں مراد نہیں، کیونکہ ایسے فقر سے پناہ آئی ہے. شدید تنگستی کبھی ضعیف الایمان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، حدیث شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بأس بالغنى لمن اتق الله عز وجل، مالداری اس شخص کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو مالدار متقی نہیں ہے انہی کو مال نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور نافرمانیوں میں اپنا مال بے دریغ صرف کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں نے عورتوں کی نماز میں خاص فرق. عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے. مردوں کے لیے کان تک اٹھانا سنت ہے، عورتوں کو چاہیے کہ کندھوں تک اٹھائیں بس. سینے پر ہاتھ باندھے اور دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے. مردوں کی طرح چنگلی اور انگوٹھی سے گٹے کو پکڑے نہیں. رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں، انگلیوں کو کشادہ نہ کریں. دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھیں اور دونوں پیروں کے ٹخنے بھی بالکل ملا دیں. سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے. یہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں. قعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا کر رکھے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے بعض واقعات میں سے ہے. چوتھی روایت حضرت حلیمہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی. اس قبیلے کا یہی کام تھا اور اس سال سخت قحط تھا. میری گود میں میرا ایک بچہ تھا مگر دودھ اتنا نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا. رات بھر اس کے چلانے سے نیند نہ آتی اور نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا. میں ایک دراز گوشت پر سوار تھی جو انتہائی لاغری کے سبب سب کے ساتھ چل نہ سکتا تھا. ہمراہی بھی اس سے تنگ آ گئے تھے. ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور سنتی کہ آپ یتیم ہیں کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ ہوتی اور ادھر ان کو دودھ کی کمی کے سبب کوئی بچہ نہ ملا. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی جاؤں، میں تو اس یتیم کو لاتی ہوں. شوہر نے کہا کہ بہتر، شاید اللہ تعالیٰ برکت کرے. غرض میں آپ کو جا کر لے آئی اور جب اپنی فروزگاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے بیٹھی تو اس قدر دودھ اترا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آسودہ ہو کر پیا اور آسودہ ہو کر سو گئے. اور میرے شوہر نے جو اونٹنی کو جا کر دیکھا تو تمام دودھ ہی دودھ سے بھرا تھا. غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری اور اس کے قبل سونا میسر نہیں ہوتا تھا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبنا خیر خلقه هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من احوال. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.